الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت و اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو ہمارے سامنے پوری زندگی کو روشن کر دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہر معاملے میں سکھاتا ہے۔ اگر دین کی صحیح سمجھ آدمی کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو زندگی میں کسی بھی موڑ پر بے چینی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، الجھن نہیں ہوگی۔ اس کو ایسا معلوم ہوگا جیسا میری آنکھوں کے سامنے ایک سیدھا راستہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، روشنی پوری ہے اور سڑک جو ہے بالکل ہموار ہے، بس آرام سے چلنا۔ دین کی سمجھ سے زندگی گزارنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور پھر یہاں بھی سچی خوشیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی جنت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر، ایسے طریقے پر چھوڑا ہے دین کے، السمحۃ البیضاء، جو بالکل روشن راستہ ہے اور بلند فطرت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اس طرح صاف کر کے زندگی کو سمجھایا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے سب پہلوؤں کو سمجھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مومن کو جو بہت ساری صفات سکھائی گئی ہیں قرآن اور سنت میں، اس میں سے ایک تو ہے شکر کی صفت، کہ بندہ اپنی عادت ایسی بنائے کہ ہمیشہ اپنے اطراف پائی جانے والی اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا رہے کہ یا اللہ، مجھے آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمیشہ نعمتوں کو دیکھتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر جو آدمی آپ کو بہت محروم سمجھ رہا ہے، اس کی زندگی بھی دیکھیے تو نعمتیں زیادہ ہیں اللہ کی، بہت زیادہ نعمتیں ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اور محرومی سمجھتے ہیں نا، وہ اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، گن نہیں سکتا۔ تو نعمتوں کو دیکھتے رہنے سے طبیعت خوش رہتی ہے، اللہ سے بھی محبت رہتی ہے، جینے کا حوصلہ رہتا ہے، آگے بڑھنے کے خیالات آتے ہیں، اور طبیعت میں بشاشت رہتی ہے نعمتیں سوچنے کی وجہ سے، دین پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں ہیں نہیں اپنے پاس، ان کو زیادہ سوچتے رہنے سے طبیعت میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، اداسی پیدا ہوتی ہے، ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ سے شکوے شکایات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جو نعمتیں حاصل ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے، میں اور خوب بڑھاؤں گا اس نعمت۔ تم کو عزت ہے، محسوس کرو اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو اللہ عزت بڑھائیں گے۔ تم کو دولت دی ہے، محسوس کرو کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہو، دولت بڑھائیں گے، شکر سے اضافہ ہوگا۔ تو شکر کیا ہے؟ ایک طاقت ہے دین پہ چلنے کی اور زندگی میں امنگیں پیدا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے خوشیوں میں بھی جڑے رہنے کی۔ دوسری جو صفت سکھائی گئی ہے، جو ہر مومن کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ ہے صبر کی صفت۔ اللہ نے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ صبر کے بغیر ہم زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، فیل ہو جائیں گے اگر صبر اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ صبر بہت ضروری ہے، صبر بہت قیمتی چیز ہے، صبر انسان کو بہت اونچے درجوں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اس پہ منگل کے دن تفصیلی بیان ہو چکا ہے، یہاں جو اصلاحی مجلس ہوتی ہے لیکن چونکہ جمعہ میں اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے 90 جگہ پر صبر کا بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اتنا زیادہ اہمیت اس کی ہے، اللہ نے اتنا ابھارا ہے بندوں کو۔ اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ حضور کا جو لباس ہوتا تھا عرب کا، ایک تو نیچے لنگی کی طرح سے کپڑا باندھتے تھے، ایک کپڑا اوپر سے اوڑھتے تھے، اور جو ڈیزائننگ ہوتی تھی وہ اوپر کی چادر میں ہوا کرتی تھی خوبصورتی وغیرہ۔ ہم لوگ بھی جو ہے جو لباس پہنتے ہیں پاجامے میں اتنی زیادہ ڈیزائننگ نہیں ہوتی جتنی شیروانی میں کوٹ میں ہوتی، خوبصورتی کا جو اہتمام ہوتا ہے۔ تو اوپر کی جو چادر ہوتی تھی وہ لباس بھی ہوتی تھی، زینت بھی ہوتی تھی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ صبر ہی میری چادر ہے۔ گویا فرما رہے ہیں کہ جس طرح 24 گھنٹے آدمی کرتا پہنا ہوا رہتا ہے، اپنا بدن ڈھانکا ہوا رہتا ہے چادر سے، ایسے ہی صبر سے میں اپنی زندگی کو ڈھانکا ہوا رہتا ہوں۔ جس طرح لباس کبھی جدا نہیں ہوتا، صبر میرے سے جدا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح اوپر کے لباس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے، زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، صبر کی صفت کی وجہ سے ہی میری زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، میری زندگی کی خوبی خوبصورتی صبر میں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ بہت تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، تو عام طور پہ دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی کے جسم میں بے چینی ظاہر ہوتی ہے، آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، مچل رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، کچھ بھی جسم میں اضطراب ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسرے زبان پہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ گلے شکوے، اللہ تعالیٰ سے شکوے، میں کیا قصور کیا، میں کس کو ستایا، میں اللہ میں کس کو تکلیف دیا جو ایسی تکلیف مجھے آ گئی، ایسے ایسے جملے جو ہے نکلنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو بے قابو پن جسم میں آتا ہے یا خیالات میں آتا ہے یا زبان پہ آتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، صبر باندھنا، روکنا، تھامنا اپنے آپ کو، یہ ہے صبر کے معنی۔ اب زندگی کا جو اصول ہے اللہ کا، اس کے حساب سے ہر انسان کی زندگی میں موافق حالات بھی آتے ہیں، مخالف حالات بھی آتے ہیں۔ ہم جیسا چاہتے ہیں اس کے بالکل الٹ ہونے لگتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مصیبت آتے ہی معاملہ شروع کر دیتے ہیں، جس کے سامنے دیکھو دکھڑا سنا رہے ہیں، مصیبتیں اپنی سنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ایسا پیش کرے جیسے قابل رحم انسان ہے، سننے والوں کو میرے اوپر رحم آ جائے، اس طرح کی اپنی گت بناتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کے سامنے شکوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، قابل رحم حال اتنے واویلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سامنے آپ کیجئے اکیلے میں تو دل مضبوط ہوگا، مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی لے جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے زیادہ شکوے کرتے رہیں گے تو لوگ جو ہے آپ سے بیزار ہو جائیں گے، دیکھو روتی صورت آ گیا ہے، اب کچھ تو بھی کہانی سنا تھا، لوگ دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور بجائے ہمدردی کے آپ لوگوں کی نظر میں گر جائیں گے آپ، اور لوگ ایسے جملے سامنے یا پیچھے بولیں گے جس سے اور آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ رحم تو کیا کریں گے لوگ، آپ کو اپنے سے دور کر دیں گے، آپ سے دور بھاگیں گے۔ بعض لوگ کیا ہے ایک دم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ذرا حالات مشکل ہو گئے، تکلیفیں آ گئی، بس کیا میری زندگی کیا ہے، میں مر گیا تو اچھا تھا، اور عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے، ایکٹیونیس ختم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں توڑ کے، اداس ہو جاتے ہیں، نہیں اب کوئی کام میرے سے نہیں ہو سکتا، میں فیل ہو جاتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا میرا، سب الٹے ہی ہوتے رہتے ہیں میرے کام۔ اس طرح بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب ایسے حالات آئیں تو اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے، یا اللہ، اس کی دعا بڑھ جاتی ہے، اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے، اس کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو ہمت آتی ہے، حوصلہ آتا ہے، اور صحیح ترکیبیں ذہن میں آتی ہیں، اس مصیبت کو کیسے دور کریں گے، اس پرابلم کو کیسے سالو کریں گے۔ پرسکون ذہن سے، اللہ سے جڑا ہوا جو ذہن ہے، اس سے جب آدمی سوچتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل کا حل سمجھ میں آتا ہے، اور حالات سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دے، ڈپریشن میں نہ جائے، شکوے شکایت نہ کرے۔ اب اپنے اندر صبر کی صفت بڑھانے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں، ان کو ہم اچھی طرح بار بار سوچتے رہیں گے تو صبر کرنے کی صفت ہمارے اندر انشاءاللہ آ جائے گی، جو دین میں جو نکات بتائے گئے. تو ایک سادہ سا معصوم سوال دلوں میں آتا ہے، جب کسی پہ بہت تکلیف آ جاتی ہے تو ایک معصوم سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت میں رحمان ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. جب اللہ اتنی محبت کرنے والے ہیں تو ایسی مصیبت کیوں آتی ہے، اتنی بڑی پریشانی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ کا حادثے میں انتقال ہو گیا، ایسی سخت بیماری آ گئی کہ کسی پہلو چین نہیں آتا، کوئی علاج کام نہیں کرتا. تو آدمی جو ہے پریشان ہو کے سوچتا ہے کہ کیا بات ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، غریبی کیوں آتی ہے، دکھ کیوں آتا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سورے میں ہی سمجھا دیا ہے، سورہ فاتحہ میں اور قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ سمجھایا کہ میرے بندو، یہ دنیا جو میں چلا رہا ہوں، یہ دنیا اصول کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی انصاف کی بنیاد پہ نہیں، کہ جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کو یہاں بدلہ ملے گا، نہیں، تھوڑا بہت بدلہ مل جاتا ہے، لیکن یہ دنیا آئیڈیل دنیا نہیں ہے کہ پورے صحیح اصولوں پہ ہی چلے. یہ آزمائش کی جگہ، یہ امتحان کی جگہ. یہاں کسی کو خوشی دی جاتی ہے تو اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خوشی کا مستحق ہے، اس کے کوئی کارنامے ہیں، اس لیے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، شوکت دے رہے ہیں. کسی کو خوشی دی جاتی تو انعام کے طور پہ نہیں دی جاتی، اور کسی کو غم دیا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے تو کسی سزا کے طور پہ ہر وقت نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ دنیا ہم امتحان کے لیے بنائے. یوم جزا بعد میں آنے والا ہے، بدلے کا دن بعد میں، مالک یوم الدین وہ دن بعد میں آنے والا ہے، جہاں جو ہونا چاہیے وہی ہوگا وہاں، اور یہاں تو علم غلم سب ہو گیا. تو یہاں پر امتحان ہے یہ. اگر تمہاری زندگی میں خوشی آ رہی ہے تو وہ بھی تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک پیپر ہے کہ جب میں اس کو پیسہ دوں گا تو یہ راحت دوں گا، خوشیاں دوں گا، تو یہ کہیں نشے میں تو نہیں کھو جا رہا ہے، غفلت میں تو نہیں کھو جا رہا ہے، یہ اس کو اپنی صلاحیت، اپنا کارنامہ سمجھ کے اترا تو نہیں رہا ہے، یہ دوسروں کو حقارت سے تو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اپنے پیسے کا، اپنے علم کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی جسمانی طاقت کا غلط استعمال تو نہیں کرے گا. تو جتنی بھی اچھی حالتیں آ رہی ہیں وہ امتحان لینے کے لیے کہ خوشی میں تم کیسے رہتے ہو. ایسے ہی کوئی دکھ آ رہا ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو یہ بھی امتحان لینے کے لیے کہ تم تکلیف میں اصول تو نہیں چھوڑتے ہو، اللہ سے دور تو نہیں بھاگتے ہو. تم کو عقیدہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب تمہاری زندگی میں جو مصیبت آئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب اللہ کی طرف سے آئی تو تمہارا ریئیکشن کیا ہے؟ اللہ پہ تم کو اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے تم جڑے رہتے ہو، بھاگ جاتے ہو. تو مصیبت بھی آتی ہے وہ امتحان لینے کے واسطے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور بدلہ ملنے کی جگہ آگے. جتنے زیادہ امتحانات میں تم کامیاب ہو کے بتاؤ گے اتنا زیادہ بدلہ پھر لے کے بیٹھے اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس دینے کے لیے کچھ کمی نہیں ہے، بے حساب ہے دینے کے لیے. امتحانات کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے کل قیامت میں. تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور مسائل ہی کی جگہ ہے. پرابلم پرابلم پرابلم، ایک ختم ہوتی دوسرا مسئلہ، دوسرا ختم ہوتی تیسرا مسئلہ. اب شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم کو خوشیاں ملتی ہیں، ترقیاں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تو شیطان ہم کو غفلت سکھاتا ہے کہ خوب مزے کرو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس لیے اڑاؤ، خوب خرچ کرو، خوب مزے کرو. تو اللہ کا دیا اس واسطے تھوڑی ہے کہ جتنا چاہے اڑا رہے، مکان پہ اڑا رہے ہیں، دعوتوں میں اڑا رہے ہیں. شیطان یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا دیا خوب مزے کرو، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. تو جب خوشیاں ہوتی ہیں، جب راحتیں ہوتی ہیں، تو شیطان عیش سکھاتا ہے، غفلت، اور دل کے اوپر ایک غفلت کی کیفیت طاری کرتا ہے، مزے پہ مزے، مزے پہ مزے. بھول جاتا ہے آدمی کہ کوئی مجھے دیکھنے والے اللہ ہیں، میری ایک ایک ادا پہ نظر پڑ رہی ہے، اور اس میں ایک ایک پیسے کا، ایک ایک راحت کا حساب بھی دینا ہے. اور جب مایوسی آتی ہے
تو شیطان کیا کرتا ہے یہ، اور جب زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے تو شیطان کیا سکھاتا ہے؟ مایوسی سکھاتا ہے. اس کا نام ہی ہے ابلیس، اس کا ایک لقب ہے ابلیس. ابلیس کے معنی جو مایوس رہتا ہے، مثبت تھنکنگ نہیں ہے اس کی، نیگیٹو تھنکنگ والا ہے وہ. مایوس رہنا، اداس رہنا، ڈپریشن، یہ شیطان کی صفت ہے. وہ تو وہ مایوس کرتا ہے، ذرا ہی پریشانی آتی ہی بس ہمت ہار دو، حوصلہ ہار دو، اللہ سے شکایت، زمانے سے شکایت، ڈھیلا پڑ جانا، اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرنے سے رک جانا، یہ سکھاتا ہے شیطان. تو دین یہ سکھاتا ہے کہ میرے بندو، مسائل سے بھاگو نہیں، پرابلم سے بھاگو نہیں، مشکلات سے بھاگو نہیں، یہ تو تم کو اوپر لے جانے کی سیڑھیاں ہیں، اور تم کو ہم نے اتنا ذہین بنایا ہے اے انسان، اتنی تمہارے اندر قابلیت ہے، اتنی قوت برداشت ہے، اتنی سوچ سمجھ ہے کہ تم مشکلات کو حل کر سکتے ہو. تمہارا کام ہی ہے مشکلات کا سامنا کرنا اور ترقی کرنا، دین میں بھی دنیا میں بھی. مشکلات سے بھاگنے کے لیے نہیں ہو تم، پرابلم حل کرنے کی مشین ہو تم، اس لیے اس سے پریشان ہونا کیا. عام طور پہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ بس کسی کو پریشانیاں نہیں آ رہی، مصیبتیں نہیں آ رہی، تو بہت خوش قسمت ہے. کسی کو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی، تو بےچارا بد قسمت ہے، محروم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بےچارا، پاپ بےچارا بولتے کسی کے اوپر پریشانیاں آتے. پاپ بےچارا نہیں بھائی، وہ ترقی کا راستہ ہے، وہ زندگی کا ایک دستور ہے. فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے، دری دنیا کسے بےغم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو غم نہیں ہے، غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے، ایسا ایک انسان بھی نہیں ہے. چند دن ایسا ہو سکتا ہے، مگر پوری زندگی ایسا نہیں ہو سکتا. تو بے غم کا انسان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. آپ سمجھ رہے فلاں کتنا کروڑ پتی ہے، کتنا مزے میں ہے، کاریں ہیں، بخارے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، کیا مست زندگی ہے اس کی، لیکن اکیلے میں جا کے اس سے پوچھو تو وہ اپنے دکھڑے سنائے گا، وہ اپنے غم سنائے گا. تو بے غم کوئی نہیں ہے. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنو آدم نہ باشد، اگر کسی کو غم نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان نہیں ہے. وہ کوئی بس سکون میں ہے، کوئی اس کو غم نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے. جانور کو ایسا ہوتا ہے، بیل ہے، بیل کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی کیا؟ قصائی اس کو خرید کے لے جا رہا ہے، قصائی کا ارادہ ہے کل صبح میں اس کو کاٹ کے بیچنا ہے، لیکن بیل جو ہے وہ مست، وہ گھنگرو بجنے جا رہا ہے مزے سے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. تو بیل کو فکر نہیں ہوتی، گدھے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، یا کسی کا دماغ چل گیا ہے نا، پاگل ہے نا، اس کو فکر نہیں ہوتی. جاڑے کی دن جا رہا ہے، جاڑے میں کرتا نہیں پہنا ہوا ہے، ننگا بدن ہے، وہ گانے گاتے ہوئے جائے گا پاگل، سکون میں رہے گا. لیکن جس کی عقل ٹھکانے ہے، جو انسان ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے گا. اس لیے دین یہ سکھاتا ہے کہ مسائل آنے پر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. ایک اصول یہ یاد رکھنا کہ غم کو ہم مصیبت نہ سمجھیں، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو ہم محروم ہی نہ سمجھیں، اس کو بدقسمتی نہ سمجھیں، بلکہ وہ ایک نظام ہے زندگی کا، انسان کو ترقیات دینے کا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. دوسرا نقطہ صبر سیکھنے کے لیے یہ یاد رکھنے کا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جو حالات لاتے ہیں، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، دیکھنے میں زحمت، گویا ستا رہے ہیں کیا، دیکھنے میں زحمت، لیکن اسی وقت حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت رہتی ہے، اللہ کا وہ پیار رہتا ہے. اس کی سادہ سی مثال سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، مہینے کا، دو مہینے کا، تین مہینے کا، چھوٹا سا بچہ ہے. ماں جب دیکھتی ہے کہ پسینہ پسینے میں رہ رہ کے بچے کے اوپر میل جمع ہو گیا ہے، اور اس کی طبیعت بجھی بجھی رہ رہی ہے، اور ذرا بیمار ہونے کا ڈر ہے اس کا، تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو پانی اچھی طرح سے گرم کر کے اس کو جو ہے اچھا بٹھا کے، پہلے تو وہ مانڈی پہ ڈالتے تھے، ڈال کے جو ہے اب گرم گرم پانی اس پہ ڈال رہے ہیں، صابن لگا کے رگڑ رہے ہیں. اب بچے کا کیا حال ہے، رو رو کے برا حال ہے، بالکل لال ہو گیا ہے، سانس سوکھ رہی ہے، اب دم ٹوٹتا ہے، جب ڈونگ بچہ بل بلا کے رو رہا ہے، اور ماں رگڑتی جا رہی ہے اور گرم پانی ڈال رہی ہے، اس پہ رگڑ رہی اس کو. تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کیا ظالم ہے، چھوٹی سی جان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، رگڑتی جا رہی ہے. حقیقت میں کیا ہے، وہ حقیقت میں ظلم ہے، وہ اس کا پیار ہے. وہ ماں جانتی ہے کہ میل چلا جائے گا اس کا تو ہلکا ہو جائے گا، اور جیسے ہی نہلا کے تھوڑا سا تولیہ سے پوچھتی نہیں کہ وہ سکون سے خر خر سونا شروع کر دیتا ہے، سکون ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ دیکھنے میں زحمت ہے لیکن حقیقت میں ماں کی رحمت ہے. تو ہماری زندگیوں میں جو کئی بار مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کا پیار ہوتا ہے. اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، ایمان والا ہے، میرے سے تعلق بھی رکھتا ہے، لیکن مستقل اس کو خوشیاں ملنے سے، کامیابیاں ملنے سے، خواہشات پوری ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کے دل پہ غفلت کا میل چڑھ رہا ہے، نقصان دہ صفات اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اتراہٹ اس کے اندر آ رہی ہے، آخرت کے بارے میں بے فکری آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایک نشہ اس کے اندر انا کا آ رہا ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ میلی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بنانے کے لیے اور دنیا میں بھی اس کی سوچ، اس کے جذبات کو صحیح درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتے ہیں، اپنے سے جوڑنے کے لیے مصیبت ڈالتے ہیں. تو گویا رگڑ رہے ہیں لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے. لیتضرعوا فرمایا کہ ہم الضراء والسراء، ہم البعصاء والضراء، مالی تنگیاں، جسمانی تکلیفیں ہم اس لیے بندوں کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ بل بلا کے میری طرف بھاگ کے آئیں، میری طرف رجوع کریں، ان کی غفلت کم ہو، ان کا نشہ دور ہو. تو روحانی غسل ہے وہ، اور اس سے انسان کی سوچ بھی ایسی تربیت پاتی ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایسی تکلیف جس کے بدلے میں بعد میں راحت حاصل ہونے والی ہے، اس کو تو ہم پیسے دے کر وہ تکلیف مول لیتے ہیں. جیسے خون کے اندر خرابی آ گئی، پھوڑے پھنسیاں بہت ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی صافی پیو، ہمدرد کی صافی. اب وہ صافی کیا ہے؟ ایک دم کڑوی دوا ہے، ایک دم سخت، لیکن ہم پیسے دے کے خرید کے صافی استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس سے خون صاف ہو جائے گا، پھنسیاں چلی جائیں گی. ایسے کہ جسم کے کسی حصے پہ زخم ہو گیا یا پھوڑا ہو گیا، مواد جمع ہو گیا، پیپ جمع ہو گیا، تو ہم خود جاتے ہیں ڈاکٹر کو، کہتے ہیں کہ ذرا نشتر ماریے. اب وہ جو نشتر مارتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ دبا دبا کے مواد نکالتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم واپس ہوتے ہوئے اس کو فیس دے کے آتے ہیں کہ بھائی اچھا ہو گیا، ہمارا زخم جو ہے وہ صاف ہو گیا. تو کڑوی دوا خوشی سے لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں دیتے ہیں ان کو بھی آدمی خوشی سے استقبال کرے، اور اس سے جو اللہ جو تربیت چاہ رہے ہیں وہ اپنی تربیت کرے. اور ایک نفسیاتی نقطہ بھی صبر کو حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے، وہ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا کہ دنیا کا دستور یہ ہے، ایک نفسیاتی سائیکالوجی کا، انسانی سائیکالوجی کا نقطہ ہے، کہ جب کسی چھوٹی سی تکلیف کے بدلے میں، تھوڑی سی محنت کے بدلے میں بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے، تو آدمی اس چھوٹی تکلیف کو مصیبت نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو خوشی خوشی لیتا ہے کہ بڑا نفع حاصل ہونے والا. وہ چھوٹی تکلیف کے وقت وہ غمگین نہیں ہوتا، اداس نہیں ہوتا، واویلا نہیں کرتا، خوشی خوشی وہ تکلیف سہ لیتا ہے. کیوں؟ نتیجہ اس کا بہت بہترین نکلنے والا ہے. جیسے مزدور ہے، ابھی ٹولی جوگی ہم چلے جائیں گے صبح کے وقت میں، تو سینکڑوں افراد وہاں مزدوری کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں، نیچے جو اسٹیج ہے مندر کے پاس، اتنے لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، لے جاؤ ہم کو مزدوری کے لیے، پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو مزدوری کو. اب مزدوری کے لیے اس کو دن بھر محنت کرنا پڑے گا، سبل اٹھانا ہے، پھاولا اٹھانا ہے، پسینہ بہانا ہے، دن بھر تکلیف اس کو اٹھانا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو آ کے پیش کر رہا ہے، اور دن بھر پسینے میں کام کرتا جا رہا ہے، لیکن کام کرتے وقت رو نہیں رہا، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، اتنا مجھے کام کرنا ہے، رو رہا نہیں، خوش ہو رہا، آج کام مل گیا تو خوش. کیوں؟ اس کی نظر یہ ہے، اس پر ہے کہ شام ہو جائے گی تو 400 روپے مل جائیں گے، 500 روپے مل جائیں گے، 1000 روپے مل جائیں گے، اور اس سے گھر کی ضروریات پوری ہوں گی. وہ 1000 روپے کے اوپر نظر رہنے کی وجہ سے دن بھر کی محنت اس کو مصیبت نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس میں راحت مل رہی ہے، اس میں خوشی ہو رہی ہے، اس کو مل گیا مجھے آج کام. تو جب تکلیف زیادہ، جب چھوٹی تکلیف کے بدلے میں بڑی راحت ملتی ہے، تو وہ رونے کی چیز نہیں ہوتی. یا جیسے ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے مجھے اولاد ہو، شادی ہو گئی، ایک سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، تو بے چینی شروع ہو جاتی، دعائیں شروع ہو جاتی، یا اللہ اولاد دیجیے، یا اللہ اولاد دیجیے. حالانکہ جو مچل مچل کے اولاد کی دعا کر رہی ہے جو لڑکی، اس کو معلوم ہے کہ اولاد آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. 9 مہینے تک حمل کا پیریڈ ہے، جس میں رات دن بیمار کی طرح کی زندگی ہے، خے ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، کچھ کھانا ہے تو 100 بار سوچنا ہے، چکر آ رہی ہے، اور ایک دن کی مصیبت نہیں 9 مہینے کی مصیبت، پھر اس کے بعد زچگی ہوگی تو زچگی کا دن بھی بڑی مصیبت کا ہوگا۔ اتنی عورتیں تو پہلے زچگی کے موقع پہ مر ہی جاتی تھی پہلے، پھر زچگی ہو بھی گئی تو بچے کو 2 سال تک گود میں رکھ کے دودھ پلانا ہے، 2 سال تک 24 گھنٹے ستائے گا وہ، اس کے باوجود وہ دعا کر رہی ہے اولاد اولاد اولاد، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ 2 سال کی 3 سال کی تکلیف ہے، مگر اولاد کا ملنا بڑی راحت ہے، گھر میں رونق آ جائے گی، زندگی میں رونق آ جائے گی۔ تو ایک بڑے نفع کے واسطے خوشی خوشی 3 سال کی محنت عورت برداشت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے، جو تکلیفیں اللہ جو پہنچا رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں بہت بڑا نفع دینے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں اصل نفع۔ اس لیے دین یہ سکھاتا ہے، تکلیفیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو پریشان مت ہو جاؤ، یہ تو ترقی کے راستے ہیں، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے تکلیف۔ تو حدیث شریف میں اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، کس کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کام، ڈیوٹی، تکلیف، امتحان سے کس کو گزارتے ہیں؟ جس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تب اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اب وہ مصیبت سے گزرتے ہوئے جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چن لیتے ہیں ترقیات کے لیے، اور خوشی خوشی برداشت کرتا ہے تو اللہ اپنے چہیتوں میں اس کو شامل کرتے ہیں، اپنے منتخب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے اللہ دے رہے ہیں، اور اللہ اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں، اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ ہماری ترقی ہو، اپنوں ہی کو دیتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے کون لوگ تھے؟ نبی جتنے بھی تھے وہ اللہ کے چہیتے تھے، منتخب بندے تھے، لیکن اللہ نے ہمیشہ نبیوں کو ہی سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کیا چہیتے ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچیں گی اتنا اونچا مقام بنے گا، آخرت کا حساب اتنا لمبا چوڑا بنے گا، ان کو خوب ملے گا۔ تو فرمایا حضور نے الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ سخت اگر امتحان کسی کا ہوتا ہے تو نبیوں کا ہوتا ہے، والامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا زیادہ نبیوں والی زندگی گزارے گا، دین کی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں اتنا امتحان آئے گا، تاکہ اس کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا امام بنا دیا گیا، ابو الانبیاء، امتحانوں کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، ان کو سید الشباب اہل الجنہ بنانا تھا، کہ جنت کے جوانوں کا سردار بنانا تھا، تو اللہ نے کیا کیا ان کو، زندگی ان کی راحتوں میں گزری تھی، اللہ نے آخری میں کربلا کی ایسی زبردست مصیبت ڈالی جو ہزاروں مصیبتوں کے برابر تھی، جس کی وجہ سے چند دن میں ہی ان کا مقام وہ جنتیوں کے سردار کا بن گیا، مصیبت سے وہ مقام بنا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو اس طرح سے امتحانات سے گزار کر اونچے درجوں پر فائز کرتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کے جو نیک بندے دین کو سمجھے ہوئے ہیں، زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو اللہ سے شکوے کا ذریعہ نہیں بناتے، مایوسی کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے، اللہ مجھے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، میں اچھے انداز میں ان دنوں کو گزاروں گا، اور پھر بڑے مقام وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو صبر ضروری ہے، ہم کو خاص طور پہ پورے ایک نبی ہی اس سبق کے لیے اللہ نے دیے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی سے انسانوں کو جو سبق ملا ہے، وہ گھوم پھر کے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور واعظ نصیحت کا کام، وہ زیادہ ان سے نہیں ہوا، صبر کا کام پریکٹیکلی ان سے ہوا، صبر سکھایا انہوں نے اپنی پوری زندگی کو مصیبتوں میں پیش کر کے۔ ان کی عادت کیا تھی کہ بہت زیادہ شکر کرتے تھے، جب دیکھو شکر شکر، ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، ان کو تو ہر قسم کی جائیداد بھی ہے، دولت بھی ہے، خاندان بھی ترقی کر رہا ہے، صحت بھی ہے، یہ شکر کر رہے ہیں تو کون سی بات ہے، ان کو آپ آزمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دیکھتے دیکھتے پوری دولت ختم ہو گئی، جانور، جائیداد، کھیتی سب ختم ہو گئی، چند دنوں کے اندر بالکل خالی ہو گئے، مگر ان کی شکر کی صفت میں کوئی کمی نہیں، ہر وقت اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے شکر کرتے تھے۔ پھر شیطان نے کہا کہ یا اللہ، ابھی تو ان کا بھرا پورا خاندان ہے، ذرا اس میں آزمائیے ان کو۔ تو ایک دن جو ہے پورے خاندان والے گھر میں جمع تھے، پوری اولاد، پورا خاندان اچانک گھر کی چھت ٹوٹی اور سب کے سب ایک ہی وقت میں مر گئے، اکیلے رہ گئے بس. کتنی ایک دن میں اگر پورے رشتے دار مر جائیں تو کتنی بڑی آفت ہے. ویسے آدمی کو تو دماغ پورا اڑ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں اس کے، لیکن ان کے شکر کی کیفیت میں ایک پیسے کی کمی نہیں. رات دن مٹھاس سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. پھر شیطان نے کہا کہ یا اللہ، ابھی تو ان کا بدن سلامت ہے، ذرا صحت کے بارے میں ان کو آزمائیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ پورا بدن ان کا سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے بدن میں. اس طرح بستر میں پڑے رہتے تھے کہ جسم پہ کیڑے چلتے تھے، ایسی جلدی بیماری تھی، سخت تکلیف دہ بیماری. اور 18 سال تک، روایتوں میں آتا ہے 18 سال تک وہ بستر پہ پڑے رہے ایسی بیماری کے اندر، لیکن ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں نکلا، ہر وقت اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے ان کو 3 سندیں دی تھی، 3 امتحان پہ 3 تعریفیں کی. فرمایا نعم العبد، فرمایا انا وجدناہ صابرا، میرا جو بندہ ایوب تھا نا بڑا صبر والا تھا، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ صبر ہے ان کے. اور دوسری تعریف کی نعم العبد، کیا پیارا بندہ ہے، رب سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا. اور تیسری سند دی انہ اواب، یہ تو کبھی بھی میری طرف ہی رجوع کرتا ہے، میں تکلیفیں دے رہا ہوں یہ میری طرف بھاگ کے آ رہا ہے، یہ مستقل میری طرف ہی رجوع کرتا رہتا ہے. انہ اواب، جب آزمائش ختم ہوئی، حکم ہوا کہ فلاں چشمے سے غسل کرو، صحت بھی اچھی ہو گئی، پھر کچھ دنوں میں دولت بھی واپس آ گئی، خاندان بھی پہلے سے زیادہ ترقی پا گیا، پھر خوشیاں آ گئی، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان سے زیادہ تکلیف کس پہ آئے گی. اور ہم سب کے لیے یہ نمونہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، ہمت نہیں توڑتے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہر حال میں وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے رہتے ہیں، مصیبت سے اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے. نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ میری اللہ کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے، اور اللہ کوئی غیر نہیں، اللہ اپنے ہیں، تو ان کی ہر چیز کا استقبال کرنا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ صبر کے 3 پہلو ہیں. ایک تو کیا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے بھی صبر کی صفت چاہیے، اس لیے کہ ہر حکم سے ہمارا نفس بھاگتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کوئی بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے اپنے آپ کو پکڑ کے تھام کے طبیعت نہیں بھی چاہ رہی تو لگانا پڑتا ہے، یہی ہماری آمدنی ہے. جب طبیعت چاہے گی تب کروں گا، جب جی چاہے تب کروں گا، تو کون سا کمال ہے. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تب بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، پھسل نہیں جا رہے ہیں، یہی ہے صبر. اور یہ جو تھوڑی دیر کے لیے دل ٹوٹتا ہے، بے چینی ہوتی ہے برداشت کرنے میں، وہی ہماری کامیابی ہے، وہی ہماری آمدنی ہے. دوسرے جو صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اپنے پہ کنٹرول کرنا. تو گناہ کے وقت بھی جذبات جوش میں ہوتے ہیں، طبیعت بے چین ہوتی ہے گناہ کرنے کے لیے، تو صبر کرنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے. سمجھنا کہ ہم اسی تکلیف کے لیے پیدا ہوئے، اسی تکلیف کے بدلے میں تو جنت ملنے والی ہے، بغیر صبر کے جنت کیسے ملے گی. اتنی اونچی جنت ہے، اتنی نعمتیں ہیں، خالی ملنے والی تھوڑی ہے. فرمایا جنت بہت قیمتی سودا ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر تیسرا جو صبر ہے، ایسے امتحانات کے وقت کبھی بیماری آ گئی، کبھی دشمن پیچھے پڑ گئے، کبھی مالی تنگی آ گئی، تو یہ صبر، یہ تینوں قسم کے صبر کرنے سے بہت درجے طے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم قیامت میں بے حساب دیں گے. ہر چیز کا حساب ہے مگر صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی تکلیف ہم کو جو پہنچتی ہے، اللہ اس کا ریکارڈ کروا کے سب کا بدلہ دینے والے ہیں. چراغ بجھ گیا پھر سلگانا پڑا، اس میں جو تکلیف پہنچی اس کو یہ ریکارڈ کروا کر اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ انعامات دینے والے ہیں. جب اتنا زیادہ اللہ دینے والے ہیں، ایسے اللہ اگر ہم کو کچھ کام لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ہر کام کو خوشی سے کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو صبر کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.